السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کل سبق پڑھانے میں کافی وقت چلا جاتا ہے جس کا اثر گلے پر پڑتا ہے. کبھی بہتر رہتا ہے, کبھی تھوڑا اندر سے سویل ہو جاتا ہے. تو بخاری شریف کے ختم سے پہلے چار جمعے رہ گئے ہیں. ان چار میں سے آج یہ ختم ہو جائے گا, پھر تین جمعہ رہ جائیں گے. تین میں سے آخری جمعہ جو ہے اس وقت بخاری شریف کا سبق ہوگا ہر سال کی طرح, تو بیچ میں دو جمعہ رہ جائیں گے. تو آج اور دو بیچ میں, تو اس میں کچھ کتاب میں سے پڑھ کر سنا دیں گے. مولانا احمد صاحب وہ میری ہی باتیں ہیں, اور جہاں کہیں مجھے کچھ عرض کرنا ہوگا میں بھی کچھ بول لیا کروں گا. لیکن یہ ہمارا جمعہ کا جو پروگرام ہے اس میں بیان ہو, واعظ ہو, نصیحت ہو, کتاب میں سے پڑھ کر سنایا جائے, اصل یہ پروگرام ہے. اس ماحول میں آ کر کے بیٹھنا ہے اصل مقصود, یہ اس ماحول میں آ کر کے بیٹھنا. جو علماء کرام اور یہ مفتیان کرام یہ جو آ کر کے بیٹھتے ہیں, یہ جو کچھ بولا جاتا ہے ان کو معلوم ہی ہوتا ہے, پھر بھی کیوں آتے ہیں. میں خود بھی اس ماحول کی وجہ سے آتا ہوں. ہمیں ایک دوسرے کی صحبت سے فائدہ پہنچے. ہم میں سے ہر آنے والا خود کو گنہگار سمجھے, خود کو قابل اصلاح سمجھے, خود کو ناقص سمجھے, اور یہ سمجھ کر آئے کہ اس مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی کامل ہوگا, کوئی نہ کوئی اللہ کا فرما برداری کرنے والا بندہ ہوگا, کوئی ایسا شخص ہوگا جس کا تزکیہ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اس کی صحبت کی برکت سے جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ میری زندگی میں بھی آئیں گی. اصل میں یہ نیت کر کے آنا ہے. اگر یہ نیت کر کے کوئی آئے گا تو پوری مجلس خاموش بھی رہے گی نا, تو بھی آدمی اٹھ کے نہیں جائے گا. بیان سننے کے لیے آئے گا وہ اٹھ کے چلا جائے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں مثنوی شریف کا درس دیتے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مرجع ہے ہمارے سب بزرگوں کے. ہمارے جتنے سلسلے ہیں وہ تقریباً وہیں جا کر کے چشتی سلسلے پہنچتے ہیں. تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ, تو مثنوی شریف کا درس دیتے تھے. تو اس میں فارسی جاننے والے بھی بیٹھتے تھے, مثنوی شریف فارسی میں ہے, اور عرب حضرات بھی بیٹھتے تھے عربی جاننے والے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کے خود عینی گواہ ہیں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت درس دیتے تھے مثنوی شریف کا تو عرب حضرات کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. ایک دن, دو دن, تین دن, میں نے مجلس کے بعد ایک عرب کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آپ جو عرب حضرات اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں آپ فارسی جانتے ہیں؟ کہا کہ نا, فارسی کا تو ایک لفظ ہم نہیں جانتے. تو کہ پھر یہ روتے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ ان کی زبان ہم نہیں جانتے مگر ان کی مجلس کا ہمارے دل پر جو اثر ہوتا ہے وہ عربی بولنے والوں کا نہیں ہوتا. आजकल असल में हम लोग मजलिसों में जाते हैं बयान सुनने के लिए, बयान सुनने का चस्का, बयान सुनने का शौक। अल्लाह के नेक बंदों को ढूंढो और उनकी सोहबत में जाओ, अपने शेख की सोहबत में जाकर के बैठो, इस नीयत से बैठो कि नेक और साले आदमी की सोहबत में जो बैठता है वो भी नेक और साले हो जाता है। सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। ये बुनियादी काम है जो हर मुसलमान को करना चाहिए, मर्द हो औरत हो, किसी से मुरीद हो न हो, किसी से मुरीद होने का इरादा रखता हो या नहीं, हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अच्छी सोहबत को इख्तियार करे, बुरी सोहबत से अपने आप को दूर रखे। और जिन लोगों को किसी मजबूरी की वजह से बुरी सोहबत में जाना पड़ता है, बाजार में जाना पड़ता है, रेलगाड़ी में सफर करना पड़ता है, काम पे बुरी सोहबत है, बुरी आदत वाला आदमी है उसके साथ काम करना पड़ता है, तो उसको चाहिए कि अल्लाह से दुआ करके निकले कि ये अल्लाह इसकी सोहबत की असर से मुझे बचाना। और जब वापस घर लौटे तो इस्तिग़फ़ार पढ़ता पढ़ता लौटे, दुआ करता करता लौटे कि अल्लाह आज जिस माहौल में जिस सोहबत में मेरा वक्त गुजरा है उसके असर से मुझे बचाना। और फिर 5 मिनट निकल सके तो 5 मिनट, 10 मिनट निकल सके तो 10 मिनट, 15 मिनट तो 15 मिनट किसी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग के पास जाकर बैठ जाए ताकि उसका असर जाहिर हो जाए। हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब अवाम में घूमता फिरता हूं दीन की दावत की खातिर तो उसमें कोई शराबी भी होगा, कोई कबाबी होगा, कोई जानी होगा। जाहिर है लोगों को दीन के करीब लाने के लिए उनके साथ मिलना जुलना तो पड़ेगा। तो हजरत फरमाते हैं कि उनकी सोहबत की वजह से मेरे दिल पर मैल आ जाता है, सोहबत का असर। अब यहां कोई कह सकता है कि हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह रूहानी एतबार से कमजोर होंगे इसलिए उनके दिल पर मैल आ जाता था। मुझे तो कभी फील नहीं होता कि कोई मैल आया है। हम भी तो हर एक के साथ मिलते जुलते रहते हैं, हमें तो कभी फील नहीं होता कि कोई मैल आ गया है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरी रूहानियत उनसे ताकतवर होगी इसलिए मुझे कोई असर नहीं होता, उनको असर हो जाता था। तो जवाब यह है कि कुर्ता जो है ना, कुर्ता वो जब साफ सफेद हो पूरा तो ही तो उस पर काला धब्बा नजर आएगा। हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह का दिल बिल्कुल सफेद था तो लोगों से मिलने जुलने की वजह से जो धब्बा आ जाता था उनको नजर आता था। और हमारे दिल की हालत मैकेनिक की एप्रन की तरह है जो ऊपर से नीचे तक पहले ही से काला हो, उस पर कीचड़ के दो चार अगर कतरे छींटे पड़ भी गए तो उसे क्या महसूस होगा। तो हजरत फरमाते हैं कि लोगों में इख्तलात की वजह से मेरे दिल पर मुझे असर महसूस होता है। मैं क्या करता हूं, देखो अहले इल्म जो है जिन पर आलिम होने का लेबल होता है वो लोग कोशिश ये करते हैं कि हर बात मुस्तनद करें, कभी गलती भी हो जाती होगी लेकिन वो कोशिश ये करते हैं। कि सुनी सुनाई बात वो नहीं करते। सुनी सुनाई बात है तो उसमें भी मोतबर आदमी कि मैंने फुला से सुना है, लिखी हुई बात करते हैं उमूम, किताबों में लिखी हुई बात, सुनी सुनाई नहीं। इसीलिए उनसे जब पूछा जाता है तो आपको किताब में बता सकेंगे या ऐसा कह सकेंगे कि मैंने फुला बुजुर्ग से सुनी है ये बात और वो मुस्तनद हो गया, या वो ये कहेंगे कि मैंने ऐसा सोचा था कि किताब में है मगर नहीं है, मेरी गलती हो गई। ये किताबों में लिखी हुई है बात। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह भी इस बात को नकल करते थे, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, चचा जान ये फरमाते थे कि मुझे इख्तिलात की वजह से दिल पर फील होता है कि लोगों की सोहबत की वजह से मेरा दिल मैला हो गया है। अब इस मैले दिल के साथ रहेंगे तो आमाल गलत होंगे, इसे साफ करना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं रायपुर खानकाह में 3 दिन के लिए चला जाता हूं, हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अली की सोहबत में 3 दिन रहता हूं तो उनकी सोहबत की बरकत से मेरे दिल पर जो मैल है वो साफ हो जाता है। यानी पहली चॉइस ये है सोहबत साले, दूसरी चॉइस जो बयान कर रहा हूं वो पहली चॉइस नहीं, दूसरी चॉइस इजी है, पहली चॉइस हार्ड है। जैसे कि दिल्ली का सारा काम निजामुद्दीन का छोड़ करके रायपुर जाना पड़ेगा सफर करके, और अगर हालात मेरे ऐसे हों कि मैं रायपुर नहीं पहुंच सकता तो दूसरी चॉइस क्या है दिल को साफ करने की, 3 दिन के लिए नफल एतिकाफ में बैठ जाता हूं सबसे कटकर, कोई कनेक्शन नहीं, और रुजू इल्लाह, ताकि रुजू इल्लाह और जिक्र अजकार और खलवत की बरकत से दिल मेरा साफ हो जाए। हजरत अलकमा रहिमहुल्लाह ताला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जलीलुल कद्र शागिर्द, और हमारा जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फिक्ह है ये पूरा इल्मी जखीरा उनके वास्ते से हम तक आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैस पहुंचा इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु का फैस पहुंचा अलकमा के पास, और अलकमा का फैस पहुंचा इब्राहिम नखई के पास, और इब्राहिम नखई से इस्तिफादा किया जी हम्माद ने, हम्माद ने, हम्माद आगे उनका हम्माद इब्ने साले या गया, अबू सुलेमान हम्माद, हम्माद, और हम्माद का फैस पहुंचा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो ये अलकमा जो है, अलकमा ये कूफा से सफर करके शाम गए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी कूफा गए है ना, तो ये इब्ने मसूद का ये, मगर ये सफर करके शाम गए, और शाम जाकर के मस्जिद में दाखिल हुए, इसलिए कि सफर से आओ तो सबसे पहले कहां जाना चाहिए, मस्जिद में। तो आदत डालो ना इसकी, आप भी, हम भी आदत डालें, आप भी आदत डालें, हम सबको अल्लाह तौफीक दे। इसे सलातुल कुदूम कहते हैं, कि सफर से वापस आओ तो अल्लाह के घर के एहतराम में पहले अल्लाह के घर में जाओ फिर अपने घर में जाओ, शुरू करो अल्लाह के घर से। तो मस्जिद में गए, और मस्जिद में जाकर के उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, बुखारी शरीफ की हदीस है। और 2 रकात नमाज पढ़ करके क्या दुआ फरमाई उन्होंने, ए अल्लाह मुझे अच्छा ठिकाना दे, ए अल्लाह रोजी रोटी का मसला हल फरमा, बहुत सारे काम होते हैं दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उन्होंने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सालिहा, ए अल्लाह मेरे लिए सालेह आदमी मुहैया फरमा, ये पहला इंतजाम कर दू। कहते हैं कि अभी तो दुआ से फारिग हुआ था कि मस्जिद में एक बुजुर्ग दाखिल हुए, और दाखिल होकर के उन्होंने तहियतुल मस्जिद शुरू कर दी। तो वहां जो लोग बैठे हुए थे मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, تو کل لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ صحابی رسول ابو الدرداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہنے لگے کہ دل ہی دل میں میں خوش ہوا کہ میری دعا اللہ نے قبول فرما لی. اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر کے میں نے کہا کہ میں نے بھی دو رکعت نماز پڑھی اور جلی سے صالح مانگا اللہ سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میری دعا قبول کر کے آپ مجھے دے دیے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو صالح نہیں سمجھتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں کوفہ سے. تو کہو ہو ہو کوفہ سے صالح آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آ گئے آپ؟ کیا وہاں ابن مسعود نہیں ہے؟ کیا وہاں عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ گنوانا شروع کر دیا, وہاں سے یہاں آ گئے. تو جب ہم کسی نئی بستی میں جاتے ہیں تو کیا دعا سکھائی گئی ہے ہمیں؟ اللہم ارزقنا جناحا, اللہم ارزقنا جناحا. جنا چنے ہوئے پھلوں کو کہتے ہیں. تو باغ میں پھل ہوتے ہیں جو پک جاتے ہیں, کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں, ان کو چن لیتے ہیں. تو توڑے ہوئے چنے ہوئے پھل, تو اللہم ارزقنا جناحا, اے اللہ اس بستی کے اندر جو چنے ہوئے پھل ہے وہ مجھے دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ چنے ہوئے پھل صرف مراد نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پھل میں چنے ہوئے پھل بالکل تیار ہوتے ہیں, تو میری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ چنی ہوئی چیزوں سے پوری کر. دیکھو کتنی اعلیٰ دعا ہے. تو ایک بات شروع میں کیا میں نے کہی کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں, بری صحبت سے بچیں. دیکھو میرے بھائیو اور گھروں میں سننے والی میری ماؤں اور بہنوں, میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں, آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہم سب اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, ہم سب اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہم سب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, ہم سب دین میں ترقی کرنا چاہتے ہیں. جو گناہ میں لت پت ہوتا ہے نا, اسے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی متقی بننا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ چاہت اور یہ امنگ اور یہ خواہش ہمارے دل سے نکالتا نہیں ہے کہ یہ رہے, تاکہ کسی وقت بھی میرا بندہ یو ٹرن کر لے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یہ جو باتیں ہمیں اللہ تعالی شانہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے پہنچائی ہے اسے پکڑ کے رکھو. تو پہلی بات کیا کہی میں نے, ہر حال میں بری صحبت سے بچنا ہے اور اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. آپ کا دل پہلے ہی سے صاف ستھرا ہے اور آپ نیک صحبت میں بیٹھو گے تو اس کا وولٹیج بڑھے گا, اور پہلے سے آپ کا فیوز گیا ہوا ہے تو بیٹھنے سے وہ فیوز واپس زندہ ہو جائے گا. اور جتنا اس کے اندر بڑھتا ہے, روشنی جتنی بڑھتی ہے تو صحیح غلط آپ کو نظر آئے گا. ذکر اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ اندھیرا ختم ہوتا ہے اور روشنی آتی ہے. روشنی پہلے سے ہے تو وولٹیج بڑھتا ہے. اور صحبت صالح, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اندھیرے کو دور کرتی ہیں. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. اور دوسرا کام میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس دل کو روشن کرنے کے لیے مسنون دعائیں پڑھو اور یاد کرو. صرف دل روشن نہیں ہوگا, دنیا اور آخرت کے ہزاروں فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. یہ بسم اللہ و برکت اللہ کہہ کر ہم کھانا شروع کرتے ہیں نا, معمولی بسم اللہ و برکت اللہ کہ مسنون دعا ہے, ثواب مل گیا الحمدللہ. ڈھیروں فائدے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہے ہیں وہ آخرت میں معلوم ہوں گے, ابھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ڈاکٹر ہمیں گولی دیتا ہے, ہم منہ میں رکھتے ہیں زبان پر اور نگل جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایک گولی دے دی ڈاکٹر نے, لیکن ڈاکٹر نے ہمارے جسم کو سٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے. ڈاکٹر اس دوا کے کمپوننٹس کو جانتا ہے, تو وہ جب ہمیں دوائی دیتا ہے اور ہمیں پلاتا ہے نا, تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ دوا اب کہاں جائے گی اور جسم میں اس کا اثر کہاں کہاں پھیلے گا اور اندر جو چیز ہے اس کا مقابلہ یہ کیسے کرے گی. एक डॉक्टर को जो बसीरत होती है उस गोली की, वो हमें नहीं होती, इसलिए हमें मामूली गोली लगती है। तो उलमा को तो कुछ इसके फवाइद मालूम होते हैं दुआओं के, लेकिन गोली में और दवा में फर्क यह है कि दवा मैन मेड है, इसलिए डॉक्टर को उसके सारे कवायद समझ में आते हैं, और दुआ मैन मेड नहीं है, अल्लाह मेड है, इसलिए उलमा को भी पूरे कवायद समझ में नहीं आते, ये अल्लाह और उसके रसूल ही को समझ में आता है कि उसमें कितने फवाइद हैं। इसलिए दूसरी बात यह तय कर लो कि इंशाअल्लाह मसनून दुआएं जो हमें याद हैं, इंशाअल्लाह आज के बाद उन दुआओं को छोड़ेंगे नहीं। और एक दूसरा काम करो, मस्जिद से निकले अल्लाहुम्मे इन्नी अस्अलुका मिन फद्लिक पढ़ना भूल गए, और 5 मिनट के बाद याद आया, लंदन जाते जाते मोटरवे पर पहुंचने के बाद 20 मिनट के बाद याद आया कि ओहो हमने तो दुआ पढ़ी ही नहीं, उस वक्त पढ़ लो, उस वक्त पढ़ लो। नफ्स और शैतान को बताओ कि चाहे तू मुझे वहां पढ़ने दे या मैं बाद में पढ़ूं, पढ़ूंगा जरूर, अल्लाह को याद जरूर करूंगा, तू मुझे गाफिल रखने की कोशिश कर मगर मैं अल्लाह को याद जरूर करूंगा। सुबह उठे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना भूल गए, और 11 बजे याद आया, जोहर में याद आया, पढ़ो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, वे अल्लाह की तारीफ ही तो है, कोई नुकसान नहीं होगा। फायदा यह होगा कि 11 बजे की दुआ 10 बजे होने लगेगी, 10 वाली 9 बजे होने लगेगी, और फिर उसी वक्त होने लगेगी। इसलिए अल्लाह खुश बहुत होगा कि देखो मेरा बंदा शैतान की जाल में आ गया था, शैतान ने भुला दिया था, लेकिन जब याद आया तो मुझे याद किया मेरे बंदे ने। वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। इस इतवार को मैं जोहर की नमाज को बर्मिंघम जाऊंगा और इंशाल्लाह कहना भूल गए। तो असल तो तरीका यह है कि इंशाअल्लाह मैं इस इतवार को जोहर की नमाज के बाद बर्मिंघम जाऊंगा, पहले इंशाअल्लाह कहो, अल्लाह का नाम पहले, लेकिन भूल गए इस इतवार को जोहर की नमाज के बाद मैं बर्मिंघम जाऊंगा, और याद आ गया बोलते बोलते कि इंशाअल्लाह, तो भूल गए, आखिर में कह दो इंशाअल्लाह और नहीं हुआ। जुमे के दिन कहा फ्राइडे को, इस इतवार को जोहर की नमाज के बाद मैं बर्मिंघम जाऊंगा, और याद आया शनिचर की रात को कि मैंने इंशाल्लाह नहीं कहा, उस वक्त कहो इंशाल्लाह। वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब किसी बस्ती में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुकना जनाहा, इस बस्ती की जो चुनी हुई चीजें हैं, चौजन चीजें हैं, वो मुझे अता कर दे, उम्दा चीजें, मुफीद चीजें मुझे अता कर दे। और फिर आगे क्या है, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा, ये अल्लाह हमें इस बस्ती के जितने बाशिंदे हैं अच्छे बुरे सबकी नजरों में महबूब बना दे, यानी हमारी मोहब्बत हरेक के दिल में उतर जावे ताकि किसी से हमें नुकसान ना पहुंचे। यहां का शरीफ भी हमसे मोहब्बत करे, यहां का शरीर भी, शरीर के दिल में हमारी मोहब्बत उतर जाएगी तो हमें परेशान नहीं करेगा। एयरपोर्ट पे उतरे, एरोप्लेन उतरा और आपने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रज़ुकना जनाहा, अल्लाहुम्मा हब्बिबना इला अहलिहा, इस बस्ती के जितने लोग हैं उनके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा फरमा, इसका मतलब यह है कि इमिग्रेशन ऑफिसर के दिल में भी मोहब्बत पैदा फरमा, और इसका मतलब है कि कस्टम ऑफिसर के दिल में भी मोहब्बत पैदा फरमा, और इसका मतलब है कि बाहर जब मैं निकलूं तो टैक्सी वाले के दिल में भी मोहब्बत पैदा फरमा। तो मेरी मोहब्बत सबके दिलों में हो, लेकिन मेरे दिल में किसकी मोहब्बत पैदा हो, सबकी ना, अगर सबकी मेरे दिल में मोहब्बत आ गई तो फासिक फाजिर के साथ मैं चल पड़ूंगा, उसकी सोहबत में बैठ जाऊंगा। تو اللہم ارزقنا جناح، اللہم حبیبنا الی اہلہا، ہماری محبت تو اس بستی کے تمام لوگوں کے دلوں میں داخل کر دے. وحبیب صالحی اہلہا الینا، اور اس بستی میں جو صالح لوگ ہیں صرف ان کی محبت میرے دل میں داخل کر، تاکہ میں صالح کے ساتھ ہی بیٹھوں. دیکھو صحبت صالح کا کس قدر اہتمام ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے. تو دلوں میں ہمیں یہ عزم کرنا ہے، پکا ارادہ کہ بری صحبت سے دور رہنا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. بری صحبت سے دور رہنا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے. اور اچھی صحبت کو اختیار کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، کیا ملے گا ہمیں؟ ہم یہاں سے بلیک بن جائیں، کسی جلسے میں جائیں، اہم جلسے میں، بخاری شریف کا جلسہ ہے، کوئی سیرت کا جلسہ ہے، ہمیں بلایا گیا ہے. اور ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم ہے، اعدادیہ کا طالب علم ہے، پریپریٹری کلاس کا، حفظ کا طالب علم ہے، ننا منا 16 سال کا، مدرسے میں بھی اس کو کوئی وقت اور حیثیت نہیں، اس لیے کہ اس سے بہت سینئر اسٹوڈنٹس ہیں. اور میں مولانا احمد صاحب سے کہوں کہ اس طالب علم کو بٹھا لو ہمارے ساتھ. اب صحبت میں آ گیا کہ نہیں؟ اب یہاں سے بلیک بن جانا ہے پروگرام میں. اور حافظ احمد عمر صاحب کو فون کر کے کہا ہے کہ برمنگھم جاتے ہوئے آپ کے یہاں رکیں گے ہم برمنگھم میں. رکے برمنگھم میں تو حافظ صاحب اس چھوٹے سے طالب علم کو وہی ساری چیزیں دیں گے جو ہمیں دیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی حضرت کے لیے چاہیے لاؤ، ان کے لیے نہیں. ہمارے لیے پھل آئے گا تو ان کے لیے بھی، ہمارے لیے روٹی آئے گی ان کے لیے بھی، ہمارے لیے دال آئے گی تو ان کے لیے دال، اور ہمارے لیے بریانی آئے گی تو ان کے لیے بریانی. حالانکہ آپ سب جانتے بھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ سب کے دل میں ایسا خیال بھی آئے، اللہ بچائے، کہ بھائی ایک چھوٹا سا معمولی طالب علم ہے، بھائی ہے کہ نہیں. اور حافظ صاحب اگر یہ کہے کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ فلاں مولانا صاحب سے بھی مجھے ملنا ہے، تو میں نے ان سے بات کر لی ہے، تو ٹریفک وغیرہ بہت ہے، تو یہ تمہاری گاڑی یہی رہنے دو، میں ڈرائیونگ کر لیتا ہوں، راستے کو میں جانتا ہوں، اور پھر یہیں سے تم چلے جانا تو میری گاڑی میں. تو ان کے دوست احباب کو کہیں گے کہ آپ اپنی گاڑی میں آؤ، اس لیے کہ سلیم کے ساتھ 3 آدمی ہے، اس کو وہ سروس ملے گی جو ہمیں ملے گی، وہ طالب علم کو. اور وہاں بھی جب پہنچیں گے، وہاں جلسے میں تو جلسے میں اگر بہت مجمع ہے اور کوئی خاص دروازے سے داخل کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہیں گے کہ بھائی سلیم کے ساتھ جتنے 3-4 آدمی آئے ہیں وہ پیچھے سے آؤ، نہ، ان لوگوں کو ساتھ لے جاؤ، وہ ساتھ آئیں گے. وہاں سے مجمع کو چیر کر اگر خصوصی مہمان کو آگے لے جائیں گے تو وہ طالب علم بھی ساتھ آئے گا. اور پھر جلسے سے فارغ ہونے کے بعد جب کھانے کے لیے پہنچیں گے تو سب سے پہلے خصوصی مہمان کو بٹھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ کہیں گے کہ بھائی ان کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں کون کون ہے، آگے آ جاؤ. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طالب علم کی اتنی ساری آؤ بھگت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے کمال سے کوئی واقف نہیں. یہ طالب علم ہے اس وجہ سے اس کا اکرام نہیں ہو رہا ہے، ان کو تو پتا بھی نہیں کہ طالب علم ہے. آیا ہے کوئی ساتھ، بھانجا ہوگا، بھتیجا ہوگا، پڑوسی ہوگا، دوست کا بیٹا ہوگا. جب کوئی شخص کسی کی صحبت میں چلا جاتا ہے تو جو انعامات اس پر نچھاور ہوتے ہیں وہ سارے انعامات اس پر بھی نچھاور ہوتے ہیں جو صحبت میں ہوتا ہے. تو تو لمبی حدیث پڑھتے ہیں نا لمبی حدیث کہ فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں ایسی مجلسوں سے کے بعد ایسی مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب بیٹھ کے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا یہ کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے بیان ہو رہا ہے حدیث کا درس ہو رہا ہے تفسیر ہو رہی ہے تو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو اس محفل کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے پاس یہ فرشتے مجلس کے اختتام پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے کہ آپ کے کچھ بندے ذکر کر رہے تھے آپ کو یاد کر رہے تھے آپ کی تسبیح پڑھ رہے تھے آپ کی تکبیر پڑھ رہے تھے آپ کی تحلیل پڑھ رہے تھے اچھا مجھے دیکھا ہے انہوں نے کبھی کہ نا آپ کو دیکھا تو نہیں ہے تو اگر مجھے دیکھ لیتے تو کہ اور یاد کرتے آپ کو اچھا کچھ مانگ رہے تھے مجھ سے کہا کیا مانگ رہے تھے کیا مانگ رہے تھے کہ جنت دیکھی ہے نہیں جنت تو نہیں دیکھی اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے جنت کی کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے ہاں پناہ مانگ رہے تھے جہنم سے بھئی ہم لوگ ایسی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو زبان سے نہیں بولتے کہ اللہ جنت دے دے جہنم سے بچا لے ہر مجلس میں لیکن آتے کیوں ہے جنت کی طلب میں اور جہنم سے بچنے کے لیے تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں جہنم کو دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے کہا اچھا جاؤ پھر اے فرشتو میں نے تم کو گواہ بنایا تم گواہ بنو کہ میں نے اس پورے مجمع کو جنت دے دی اور میں نے اس پورے مجمع کو جہنم سے پناہ دے دی تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ پورا مجمع جو ہے نا یہ تو ذکر اللہ میں مشغول تھا اللہ کی باتیں سننے میں مشغول تھا آپ کو یاد کرنے میں مشغول تھا مگر ایک دو آدمی ایسے بھی آئے تھے جو اس مقصد سے نہیں کسی اور مقصد سے آئے تھے بھئی وہ کیوں آئے تھے تو کہ وہاں ایک آدمی ایسا تھا جس کو ڈاکٹر شیخ صاحب یا ڈاکٹر بدر کو دکھانا تھا تو ان کو پتا چلا کہ وہ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کہ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ یہاں پکڑ لوں گا ڈاکٹر صاحب کو وہ مجلس میں نہیں آئے تھے وہ تو بڑی بےتابی سے انتظار میں تھے کہ یہ مجلس کب ختم ہو جائے ان کو مجلس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی وہ برمنگھم سے وکیل صاحب آنے والے تھے مجلس میں اس لیے وہ آ کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک امیگریشن کا کام ہے تو وکیل صاحب وہاں مجلس میں آتے ہیں ہر فرائیڈے کو ان سے پوچھ لیں گے وہ مفتی صاحب کو فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے تھے مولانا یوسف بھانا صاحب کے کوئی رشتے دار تھے جن کو پتا چلا تھا کہ آج مجلس میں وہ آئے ہوئے ہیں تو کہ چلو ملاقات کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی شانو کے ارشاد فرمائیں گے فرماتے ہیں ہم القوم مجھے یاد کرنے والی صلحاء کی یہ قوم ایسی ہے کہ لا یشقی بہم جلیسہم ان کے ساتھ کوئی دوسری غرض سے بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی وہی ملتا ہے جو ان کو ملتا ہے دیکھو صحبت کا فائدہ ہوا نیت بھی نہیں ہے ان کی تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ شارحین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم کا کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر جو انعامات اور جو الطاف و افضال نازل فرماتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ان کو بھی وہی ساری چیز عطا فرما دیتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب پڑھی جائے گفتگو ہو رہی ہو خاموش حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ خلفاء کو اللہ تعالی شانہ نے بہت اعلی بنایا تھا حکیم الامت تھے بہت اعلی ان میں ایک شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے، بہت اونچے درجے کے عالم. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، شیخ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں، وہ ان کے تربیت یافتہ ہیں. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا بھی، اپنی تربیت بھی کرائی، اور داماد کی بھی نصیب ہوئی، حضرت کے داماد بھی ہیں وہ. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے. تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص ہماری مجلس میں آئے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اسے ہمارے بیان سننے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے. فرماتے تھے کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ ہو اسے ہماری مجلس میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بولنے سے بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اصل فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ صحبت سے ہوتا ہے. بولنے سے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے سے وقتی ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، وقتی رغبت. دوام کے ساتھ جو چیز ملتی ہے وہ صحبت سے ملتی ہے. جیسے آپ نے ایپل کھا لیا، ایپل کھایا، آپ نے اورنج کھایا، کوئی مفید چیز آپ نے کھائی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت مزہ آپ کو نہ آئے، بہت لطف نہ آئے، لیکن وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا اور یہ اب اندر جا کر کے کام کرے گا، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ایک لمبی مدت تک کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا، کوئی وٹامن بنے گا کیا گیا. اور دوسرا شخص ہے کہ اس نے کوک کا ایک ٹین پی لیا، پیپسی کا ایک ٹین پی لیا، تو وقتی طور پر بہت مزہ آیا اور ایسی فرحت ہو گئی. ایک کپ چائے اس نے پی لی تو ایسا تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ بہت فریش ہو گیا، لیکن اندر کچھ ٹکا نہیں اس سے ہیلتھ میں. تو یہ بیان سے جو ہے وقتی ہیجان ہوتا ہے، کچھ ٹکتا نہیں ہے، لیکن صحبت سے ٹکتا ہے. اس لیے اگر کسی کی صحبت صالح نہ ہو، وہ شخص صالح نہیں ہے، اور زور شور سے بیان کرے گا تو وقتی ہیجان ہو جائے گا، بعد میں توفیق نہیں ملے گی. اور ایک شخص ڈھیلی ڈھالی تقریر کرتا ہے مگر اندر کچھ ہے اس کے پاس، تو یہاں سے وہ کچھ لے کر کے جائے گا، اس لیے کہ اس کی صحبت کا اثر پڑے گا، وہ منتقل ہوگا اس کے اندر. اس لیے خانقاہوں میں، مشائخ کے یہاں، بزرگوں کے یہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں تو ان کو مجلس اسی لیے کہتے ہیں، وہ کوئی کانفرنس نہیں، وہ کوئی جلسہ نہیں، اس کا مجلس، بیٹھک. اور بیٹھک کا معنی یہی ہے کہ جو شیخ ہے اس کے پاس جا کر کے سب بیٹھ جائیں تاکہ اس کی صحبت کا فائدہ حاصل ہو. اور اسی لیے خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے، اور خانقاہوں میں جا کر کے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، ایک دن رہیں گے، دو دن رہیں گے، تین دن رہیں گے، چار دن رہیں گے. پہلے تو سال سال، دو دو سال، تین تین سال بھی رہتے تھے، نو نو دس دس سال بھی رہتے تھے، کہ ان کی صحبت میں رہ کر جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ہمیں مل جائے. اور ملا، لوگوں کو ملا. شیخ حماد اللہ حلیجوی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو شیخ حماد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً سندھ میں رہتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا، غالباً مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ تھے یا کوئی اور ہوں گے. تو امامت کراتے تھے ایک مسجد میں. جب بھی میں اپنے حضرت کے پاس جاتا تھا تو مجھے تو پتا ہوتا تھا کہ 3 دن کی چھٹی ہے, 2 ہفتے کی چھٹی ہے, لیکن جب بھی میں جاتا تھا تو حضرت مجھے پوچھتے تھے کہ کب تک قیام ہے, تو میں کہتا تھا حضرت جب تک آپ فرمائیں, جب آپ فرمائیں گے کہ جاؤ تو پھر میں جاؤں گا, پورا آپ پر ہے. تو کبھی کبھی چھٹی ہوتی تھی 1 ہفتے کی, قیام ہو جاتا تھا 3 مہینے کا. جمے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں صحبت. اور اس صحبت کا پھر کیا فائدہ ہوا, شیخ حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ وہ بنے, وہ مولانا حماد اللہ حلیجوی تھے نا, چھوٹے سے امام کسی مسجد کے, وہ شیخ حماد اللہ حلیجوی بنے. اور ایسے شیخ بنے کہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتے تھے. اور 80 سال کی عمر میں حال ان کا یہ تھا کہ خود 5 نمازیں پڑھاتے تھے. 80 سال کی عمر میں حال یہ تھا کہ 5 وقت کی نمازیں خود پڑھاتے تھے, اور فجر کی نماز آ کر کے پڑھاتے تھے سنت طریقے کے مطابق, طویل طویل قراتوں کے ساتھ, اور فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے اشراق تک ذکر و اذکار کرتے تھے, پھر اشراق پڑھتے تھے, پھر گھر نہیں جاتے تھے, چائے وہیں آ جاتی تھی, اس لیے کہ وہ عشاء تک کا اعتکاف کرتے تھے. اور بستر چارپائی وغیرہ کچھ نہیں, تھک گئے تو وہیں مصلی کے پاس لیٹ جاتے تھے, سوائے استنجے کی ضرورت کے فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک اسی مصلی پہ رہتے تھے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں سمجھ عطا فرما دے. آج کل ہم لوگ تو کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو بیان سننے کے لیے جاتے ہیں, اسی لیے اچھا سپیکر ہوتا ہے تو جاتے ہیں, اچھا سپیکر نہیں ہوتا ہے تو نہیں جاتے. چھوٹا موٹا کوئی کام آ گیا تو مجلس چھوڑ دی شیخ کی, اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں نا, کہ بھئی ایک موقع ہے. اپنے شیخ کی مجلس چل رہی ہے, کسی دوسری مسجد میں کوئی دوسرا پروگرام آ گیا تو وہاں چلے گئے, اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں ہے نا کہ اس مجلس سے مجھے کچھ ملے گا. مجھے مل رہا ہے, بہت کچھ مل رہا ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے, ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. ابھی رائے پور میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کا بھی قریب مدت میں انتقال ہوا, اور حسن اتفاق کہ ہمارا بھی انڈیا جانا ہوا, مولانا احمد صاحب اور مولانا یاسین صاحب بھی میرے ساتھ تھے, اور حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ایک دوسرے خلیفہ ہیں جو سنسار پور میں رہتے ہیں. سنسار پور میں مولانا شاہ مکرم, حضرت مولانا مکرم حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اب عالم ہے نہیں ہے وہ ہمیں پتا نہیں, بہرحال ان کے بارے میں نے متعدد لوگوں سے سنا تھا کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں, جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں. تو میرے دل میں بہت تڑپ تھی کہ مکرم حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم بڑھاپے میں ہیں, ان کی زیارت ضرور کرنی چاہیے, ملاقات ضرور کرنی چاہیے, دعاؤں کے لیے ان کو کہنا چاہیے. تو ہمارا جب ابھی سفر ہوا تو بہت کم وقت تھا, تو میں نے مولانا احمد صاحب سے کہا, میں اس وقت کچھ بخار وغیرہ میں چل رہا تھا, اور بخار میں میرے 5 دن نکل گئے, پورے 2 ہفتے تھے, 5 دن نکل گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک خبر ہے مگر ناراض نہ ہونا آپ. میں نے کہا کیا؟ لیکن میں نے بکنگ کرا لی اور ہم کل جا رہے ہیں, جیسے کہ چھٹی ختم ہو جائے گی. اور حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری مرحلے میں ہے, اگر اس چھٹی میں تو نہ جا سکا تو بعد میں جا نہیں سکے کہ تجھے حسرت رہ جائے گی, تو میں نے بس تجھے پوچھے بغیر ہی بکنگ کرا لی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے, کتنے دن ہیں ہمارے پاس, کہا دس دن, دس دن کا سفر. مولانا یاسین صاحب بھی ساتھ تھے, یہ بھی ساتھ تھے, اور میں انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا یاسین صاحب کو بھی تیار کر لیا, ہم تین جائیں گے. تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ دس دن تو بہت کافی ہے گجرات میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی ملاقات کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامن برکاتہ میرے بزرگوں میں سے ہے, اور حضرت کو یہ شکایت رہی ہے کہ میں الہ آباد ابھی تک گیا نہیں ہوں. تو میں نے ان کو گزشتہ مرتبہ جب وہ شکوا کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی انڈیا آؤں گا تو میں الہ آباد ضرور آؤں گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تم نے بکنگ کرا لی مگر ہمارا تو الہ آباد جانا ضروری ہے, اس لیے الہ آباد کا نظام کرو. اس لیے کہ بزرگوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. میں حضرت کو فون کر کے کہوں کہ حضرت وعدہ تو آپ کو کیا تھا مگر اس مرتبہ نہیں, شرم آئے گی. وعدہ کیا تھا میں نے اس لیے وہاں تو جانا پڑے گا. تو انہوں نے اس کی بکنگ شروع کر دی کہ بمبئی اتر کر کے ہم پہلے الہ آباد جائیں گے, بمبئی اتر کر دہلی, دہلی سے الہ آباد, الہ آباد سے دہلی, اور دہلی سے پھر سورت. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جب دہلی جانا ہی ہے تو حضرت مکرم حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا انتظام کرو. دہلی ہم اتریں گے تھوڑی دیر کے لیے. تو دہلی سے سنسار پور جانے کے لیے 5 گھنٹے تھے. تو الہ آباد سے حضرت کے یہاں 2 راتیں ٹھہر کر ہم پہنچے دہلی, اور رات کو دیر سے پہنچے دہلی, 2-4 گھنٹے سو کر الگ صبح ہم نکل گئے. اور سنسار پور پہنچے, دیہات تی ماحول, اور حضرت جو ہے وہ پرانے انداز کی چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ان کی ملاقات زیارت ہوئی, اور میں رائے پور پہلے ہو آیا تھا, اور حضرت مولانا عبد القیوم صاحب کی ملاقات کر چکا تھا, اور چونکہ دوسرے دن ہمیں بہت جلدی صبح کو فلائٹ لینی تھی سورت کے لیے, اور بیمار بھی چل رہا تھا, تو ارادہ یہی تھا کہ سنسار پور سے فوراً واپس ہم دہلی چلے جائیں گے. لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ سنسار پور اور رائے پور میں صرف 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے, اور یہ دونوں پہلی مرتبہ میرے ساتھ یہاں آئے ہیں, تو حضرت مولانا عبد القیوم صاحب کی زیارت سے یہ کیوں محروم رہے؟ اگر میں نے ان کی زیارت نہ کی ہوئی ہوتی تو میں ضرور جاتا. بزرگوں کی زیارت کو میرے بھائیوں ایک نعمت سمجھو. ان کے چہرے پہ ہماری نظر پڑ جائے, ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے. تو ہم لوگ گئے وہاں. اب میں نے تو حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے ملاقات کی تھی رائے پور میں کچھ سالوں پہلے, مگر اس مرتبہ جب ہم گئے تو نظر یہ آ رہا تھا کہ بالکل ذہن معروف ایسے بس بیٹھے ہیں, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا ہے کیا نہیں, کچھ پتہ نہیں ہوں. تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے درخواست کی کہ ہم لوگ انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں اور حضرت کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو کہا کہ حضرت کی مجلس کے اوقات تو ختم ہو گئے ہیں اور آج کل بیمار چل رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایک بھائی موسیٰ تھے, ہمارے یوسف بھائی کرولیا کو میں نے کہا تھا کہ یہ سنسار پور کا ہمارا نظام, آپ ہمارے ساتھ کوئی گائیڈ دو اچھے. تو یوسف بھائی ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پہلے سے سارا نظام کیا ہوا تھا. تو بھائی موسیٰ کے والد وہاں مدفون ہے رائے پور میں, ان کا حضرت رائے پوری سے تعلق تھا. تو بھائی موسیٰ نے کوشش کی تو ان کا کہ بہت اچھی بات ہے ذرا صبر کرو. تو انہوں نے حضرت کو اٹھایا ہوگا, اٹھا کر کے کرسی میں بٹھایا اور ہم لوگ اندر داخل ہوئے ملاقات کے لیے, اور بیٹھے حضرت کی موجودگی میں کچھ دیر تک. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اصل کیا ہے؟ صحبت. اگر یہاں انگلینڈ کا کوئی آدمی ان کو جا کر کے دیکھتا نا تو وہ ایسا سوچتا کہ یہ تو زندگی کے آخری مرحلے میں ہے اور ان کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طبی اعتبار سے ان کو کوئی تکلیف ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے جسے ہم استغراق کہتے ہیں, ایک دوسری استغراق. استغراق کا معنی یہ ہے کہ دھیرے 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 آدمی ترقی کرتے 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 اپنی زندگی کے آخری مراحل میں اس کا اللہ سے اور ملئے اعلیٰ سے ایسا تعلق جڑ جاتا ہے کہ بس وہ ایسے ہی دیکھتا ہی رہتا ہے, یہاں اس کو کچھ کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. تو جو بھی شکل ہو, بیمار تھے, استغراق تھا. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, وہاں جو ان کے داماد تھے, جو ان کے ناظم تھے خانقاہ کے, حافظ عتیق صاحب, ان سے ذرا ملاقات ہوئی تو پھر گفتگو ہوئی اور بہت شفقت فرمائی انہوں نے, بہت اہتمام کیا ہمیں اور خود ہمیں زیارت کرائی, قبرستان میں لے گئے, حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے اس کمرے میں لے گئے جہاں ذکر کی مجلس ہوتی تھی, سب چیزیں انہوں نے بتلائی ہمیں اور حضرت سے ملاقات کرائی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس حالت میں بھی حضرت کے صحت کے زمانے کے جو معمولات تھے مجلس وغیرہ وہ اسی طرح ہو رہی ہے, حضرت بالکل بیٹھے رہتے ہیں خاموش, مگر سارے مریدین آ کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آ کر کے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. بس اس لیے کہ وہ حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ اصل چیز ہمارے شیخ کی صحبت ہے. ہمارے ساتھ بھی ایک لفظ نہیں بولے, ایک لفظ نہیں بولے. میں نے حافظ عتیق صاحب سے کہا, میں نے کہا دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اسی کے وہ تو بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے خاموش. تو کہ نہیں کر لیجیے, کوئی حرج نہیں. تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے, ہم سب کے لیے دعا فرما دیجیے. کچھ نہیں, نو ریسپانس. لیکن پھر بھی روزانہ کا معمول, مجلس کا ہونا, لوگوں کا آنا, ان سے مسافہ کرنا, وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں, لوگ مسافہ کر رہے ہیں, ان کی دعائیں لے رہے ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں, سب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں روحانی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس قابل بنا دیں کہ ہم جہاں کہیں جائیں لوگوں کو ہم سے فائدہ پہنچے, ہماری صحبت سے فائدہ پہنچے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں آج. اصل چیز میرے بھائیو صحبت ہے, صحبت. اللہ والے کو ڈھونڈ لو کسی کو, اسے اپنا شیخ بنا دو اور شیخ بنا کر کے اس کی محفل میں طلب لے کر کے جایا کرو. اور اگر مرید بننے کی طرف ابھی رغبت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, جس اللہ والے کے یہاں جا کر کے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے, فائدہ محسوس ہو رہا ہے, وہاں جانا چاہیے. شیخ سے مراد ہر پیر نہیں, ہر پیر فقیر نہیں, ہر پیر فقیر نہیں. ہمارے یہاں پیر کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, جس کے پاس شریعت مطہرہ کا ایوریج درجے کا علم ہو. نمبر دو, اس کا عقیدہ درست ہو. نمبر تین, وہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہو, حلال حرام کا اہتمام. نمبر چار, معتبر بزرگوں میں سے کسی نے اس کو اجازت دی ہو. نمبر پانچ, زمانے کے اہم اہم مشائخ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں. نمبر چھ, اس کی محفل میں جب جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دین کی نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. نمبر چھ, سات, اس کی محفل میں جاتے ہیں تو دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے, آخرت کی رغبت بڑھتی ہے. نمبر آٹھ, اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا دار نظر نہیں آتے, دیندار نظر آتے ہیں. نمبر نو, وہ لوگ جن کو ہم پہچانتے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اکثروں کے اندر کہ ان کے پاس جاتے تھے اس سے پہلے ان کی زندگی دینی اعتبار سے دوری کی تھی, ان کے پاس جب سے جانا شروع کیا ہے تو ترقی ہو رہی ہے. وہ آپ سے کچھ لینے کا جذبہ نہ رکھتا ہو, وہ آپ کی دنیا آپ سے لینے کا جذبہ نہ رکھتا ہو, وہ آپ کو اس کے پاس جو دین ہے وہ دینے کا جذبہ رکھتا ہو. اسے آپ کی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, دنیا کے بھی لیے دعا کر لیتا ہے, اس لیے کہ یہ بھی ایک ٹرانزیٹری پیریڈ تو ہے نا جو یہاں گزارنا ہے, تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ میری مرید کو محتاج نہ بنانا, بیماری میں مبتلا نہ کرنا. لیکن زیادہ دلچسپی اس کو کس میں ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی پیری مریدی. پیری مریدی کا مطلب یہ کہ روحانی معاملات کا استاد, روحانی معاملات کا معلم. مکتب کے اندر ظاہری معاملات کا معلم ہوتا ہے, خانقاہ کے اندر باطنی معاملات کا معلم ہوتا ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کہے کہ بھائی اب تو بزرگوں کا دور رہا نہیں, اب بزرگان دین کہاں ہیں, تو یہ غلط بات ہے. میں نے حکیم اختر صاحب دامت برک رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا تھا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تم اللہ کی نافرمانی سے بچو, اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور بچو, اور تقوی والوں کے ساتھ رہو, صادقین کے ساتھ رہو, متقین کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو اللہ نے ہمیں اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے لیے حکم کیا ہے. تو حکیم صاحب فرماتے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ حکم کرے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو اور دنیا میں اللہ والوں کو پیدا ہی نہ کرے. جی, پر حکیم صاحب نے پھر مثال دے کر کے سمجھائے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک باپ ہے, وہ اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتا ہے کہ بچوں مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اسکول میں اب امتحانات شروع ہو جائیں گے, تو روزانہ صبح شام ایک ایک گلاس دودھ پی لیا کرو, اور بچے فریج کھولیں تو اس میں دودھ ہی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ روزانہ ایک گیلن دودھ لاتا تھا باپ, اور اب بچوں کو جب کہہ رہا ہے کہ صبح شام دودھ پی لیا کرو تو اب تین گیلن لائے گا. تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو کہے کہ بیٹا صبح شام دودھ پی لیا کرو اور فریج میں دودھ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور اللہ اس زمین پر اللہ والوں کو پیدا نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. قیامت کی صبح تک اللہ والے رہیں گے. ڈاکٹر مٹ سکتے ہیں, وکیل لوئرز مٹ سکتے ہیں, سب کچھ مٹ سکتا ہے, اللہ والے نہیں مٹ سکتے. اس لیے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو, اس لیے اللہ مہیا کرے گا. اور چونکہ سب کو حکم ہے اس لیے ہر جگہ کے اوپر اللہ والے ہوں گے. بس یہ ہماری انا, ہماری ناک, یہ ہمارے لیے مانے ہوتی ہے کہ نا نا نا, یہ اللہ والا نہیں لگتا, یہ اللہ والا نہیں لگتا. تو بڑے بڑے بزرگوں کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی ان کی کرامات یہ وہ سب, تو کسی کا اللہ والا ہونا, اللہ کا ولی ہونا, اس کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. ڈیفینیشن, ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ولی وہ ہے جو شریعت پہ چلتا ہے, شریعت پہ چلنے والا ولی ہے. اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں, اور نافرمانی کبھی صادر ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے. ولی کا ڈیفینیشن یہ نہیں کہ کرامت ظاہر ہو. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, رہے بہت سال, اور ایک دن کہنے لگے کہ حضرت اب تو مجھے اجازت دے دیجیے, میں جا رہا ہوں آپ کی خانقاہ سے. کہا بہت اچھی بات ہے بھائی, اجازت ہے جاؤ. تو اس نے کہا کہ اصل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بہت سال یہاں رہا مگر کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو کرامت نہیں دیکھی اس لیے دل میں گویا یہ خیال آ گیا کہ یہ بزرگ نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو بزرگ نہیں ہوں, میں نے کہاں کہا تھا کہ میں بزرگ ہوں, اور تم بلایا کس نے تھا کہ یہاں آؤ, جانا چاہتے ہیں تو جاؤ. لیکن حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ دوسری جگہ پر بھی فائدہ اٹھانے کے لیے جائے گا, اور اسی نقطۂ نظر سے جائے گا, اسی فکر اسی سوچ کے ساتھ جائے گا, تو وہاں سے بھی چھوڑ کے دوسری خانقاہ میں جائے گا. इसलिए कि इसने तो मेयर करामत को बनाया हुआ है, तो ये नुकसान में रहेगा, इसलिए इसकी इस मामले में इसलाह जरूरी है। तो हजरत ने फरमाया कि जाने से पहले जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ। क्या? कि तुम मेरे पास 8-10 साल रहे, इतनी तवील मुद्दत, तुमने मेरी जिंदगी में शरीयत के खिलाफ कभी कोई अमल देखा? कहा कि ना हजरत, शरीयत के खिलाफ तो कोई अमल नहीं देखा। तो क्या इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? अल इस्तिकामत फौक अल करामा, करामत की कोई हैसियत नहीं इस करामत के मुकाबले में कि एक आदमी अल्लाह ताला शानहू की 8-10 साल तक नाफरमानी न करे। तो शैतान ऐसे ख्याल डालता है कि कोई करामत नजर नहीं आ रही है, कोई यूं नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो करामत कोई जरूरी नहीं है, शरीयत पे चलता है। यानी मैंने अलामतें सारी बतला दी आपको। और फिर थोड़ा ऐसा भी तो सोचना चाहिए ना कि जिन बुजुर्गों की करामत की हम वाकयात सुनते हैं, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, तो ऐसा सोचने का कि वो बहुत बड़े थे तो उनके मुरीद भी यकीनन मेरे जैसे कम दर्जे के नहीं होंगे। ये भी तो सोचना चाहिए ना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ऊंचे दर्जे के थे, तो उनके मुरीदों में मुफ्ती शफी साहिब थे, उनके मुरीदों में मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब थे, उनके मुरीदों में मुफ्ती मोहम्मद हसन अमृतसरी थे। तो नर्सरी का शागिर्द होता है तो वहां पीएचडी का टीचर थोड़ा होता है। तो लोग जैसे होते हैं शेख भी उसी दर्जे का अल्लाह भेजते हैं। तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जैसे मशाइख में अगर इन्हितात आया है तो मुरीदों में भी तो इन्हितात आया है, मुरीद भी तो अब उस दर्जे के नहीं है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज जो छपे हैं वाज़ो नसीहत, उसको जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मुरीदों का मेयार क्या होगा कि हजरत ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं जैसे कि उलमा में बयान हो रहा हो, उलमा में बयान हो रहा हो, ऐसी अवाम में बयान होता था हजरत का। एक शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला से पूछा कि अबू बकर और उमर का दौर बहुत अच्छा था और आपका और उस्मान का दौर बड़ा गड़बड़ वाला, बहुत फितने। तो ये ख्याल तो उस जमाने में भी लोगों को आते थे कि जैसे अबू बकर थे, जैसे उमर थे, वैसे उस्मान और अली नहीं है, मगर फिर भी उस्मान और अली बड़े हैं कि नहीं। ये हमारे जमाने के जो अकाबिर है ना, हमारे जमाने के जो बुजुर्गान दीन, तो 100 साल के बाद जो लोग आएंगे उनको वो वैसे ही नजर आएंगे जैसे अभी लोगों को हकीम उम्मत नजर आते हैं। तो कहा कि उन दोनों का दौर बहुत अच्छा था, आप दोनों के दौर में गड़बड़ बहुत है। तो हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि हां बात तो आपकी सही है, बात आपकी सही है। अबू बकर और उमर को मशवरा देने वाले मैं और उस्मान थे, अबू बकर और उमर जब खलीफा थे तो उनके मुशीर मैं और उस्मान थे, और जब उस्मान खिलाफत की मसनद पर बैठे, मैं मसनद पर बैठा तो मशवरा देने वाले तुम्हें। यानी आदमी खुद को नहीं देखता, खुद को नहीं देखता। मियां बीवी में कभी झगड़ा होता है ना, मियां बीवी में कभी मियां कहते कि नहीं मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, कभी औरत कहती कि मुझे ये मर्द पसंद नहीं है, तो भाई जरा आईने में अपनी शक्लो सूरत भी तो देखो। अल्लाह जल्ल जलालुहु वामनवालुहु हर दौर में ऐसे मशाइख पैदा करेंगे जो हमारा तज़किया कर सकेंगे अगर हम चाहेंगे तो, इतनी सलाहियत जरूर होगी, اتنی صلاحیت ضرور ہوگی. اور یہ تو دنیاوی علم میں فلسفی کے اندر اور یہ طب کے اندر بھی جب ہسٹری کا آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی سوکریٹ اور آئنسٹائن اور یہ سب تو ایسے دنیا میں آج کہاں ہے, لیکن دنیا چل رہی ہے, سارے کام چل رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ تو گزرتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ میری اصلاح کیسے ہو جائے, میرا تزکیہ کیسے ہو جائے. اور سبب کے درجے میں یہ شیخ ہے, اصل تو کرے گا اللہ, سبب کے درجے میں یہ شیخ ہے, کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو پھر آج کی نشست میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی پوری امت کا تزکیہ فرما دے. اصل میں یہ تعلق مع اللہ کی کمی ہی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر افراتفری ہے. یہ جو تعلق مع اللہ نہیں, دین کی صحیح سمجھ نہیں, اس لیے کرنچ آتا ہے تو کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت جن جن ملکوں میں حالات ہیں اور ان ملکوں میں مسلمان جو ہے وہ موومنٹس چلا رہے ہیں, تحریک چلا رہے ہیں. دیکھو شریعت مطہرہ کو کیسے بالائی تاک انہوں نے رکھ دیا ہے. سیاسی حالات کی وجہ سے جن ملکوں کے اندر سیاسی تحریک چلتی ہے مسلمانوں کی طرف سے اپنے ڈیفنس میں, اپنے حقوق کے ڈیفنس میں, جو بھی ملک ہو, تو سب کچھ وہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, یہ پریشر, یہ کرو, یہ جلوس, یہ پیٹیشن, یہ کرو, وہ کرو, سب کچھ کر رہے ہیں. ایک چیز کا خیال نہیں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ کی نصرت کیسے آئے گی, اللہ کی پکڑ تو اور سخت ہوتی چلی جائے گی. علم نہیں دین کا, سمجھ نہیں دین کی, اس لیے غلط قدم اٹھاتے ہیں, غلط قدم اٹھاتے ہیں. ان میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط سب سے پہلی چیز, بالکل اس کا خیال نہیں کیا جاتا, حلال حرام, جائز ناجائز. حالانکہ ایک مومن جو ہے وہ سب سے پہلے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ناکام ہوتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اللہ کا کون سا حکم ٹوٹ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا مسئلہ لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کا خیال رکھو, اللہ کی نافرمانی سے دیکھو, چیک کرو اپنے آپ کو. ابھی تعلق مع اللہ نہیں رہا. ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا تھا کہ حضرت ہمیں نصیحت کر رہے تھے طلبا کو, حضرت یہ فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ سے مانگو. وہاں ختم خواجگاہ ہوتا تھا روزانہ, تو طلبہ طلبہ ہوتے ہیں تو ختم خواجگاہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا تھا تو پورا مدرسہ ہوتا تھا, مگر طلبہ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. تو حضرت نے ایک دن فرمایا کہ بھائی دل لگا کے مانگو اللہ سے, اور اس پر سے حضرت نے یہ فرمایا کہ اس طرح مانگو, اس طرح مانگو کہ دل کا جذبہ یہ ہو کہ چھوڑوں گا نہیں جب تک اللہ دے گا نہیں. اور پھر ایک قصہ سنا شاہ وسیع اللہ صاحب کا. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, حج کے لیے جا رہے تھے تو سمندر میں ان کا انتقال ہوا اور سمندر میں ان کی تدفین عمل میں آئی. تو ان کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, اللہ تعالی شانہ کو خواب میں دیکھا یا حضرت کو خواب میں دیکھا, اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. تو بہرحال سوال یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے, اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے آپ کے برگزیدہ بندے تھے, حج کے لیے آ رہے تھے, کم سے کم بیت اللہ ہی پہنچ جاتے, عمرہ کر لیتے, حج کر لیتے, پھر ان کا انتقال ہوتا, راستے میں اٹھا لیا. یہ حضرت سے پوچھا کہ کیا ہوا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جواب میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں, شروع ہی سے 70 سال سے آزمائش سے گزر رہے ہیں. کہ ہندوستان کے مسلمان بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں, اور اس کا درد ان کو تھا, تکلیف تھی شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جب یہ گھر سے روانہ ہوئے تھے تو اس عزم کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کہ میں وہاں پہنچنے کے بعد کعبے کا گلاب پکڑ لوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کا جب تک آپ فیصلہ نہ کرے میں آپ کے کعبے کے گلاب کو نہیں چھوڑوں گا. اس پکے ارادے کے ساتھ جا رہے تھے. تو خواب میں یہ کہا گیا کہ ہم نے تو ایک تقدیر لکھ دی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی, ایک مدت تک وہ آزمائش سے گزریں گے, اور آج بھی گزر رہے ہیں حضرت کے وصال کے کئی سالوں کے بعد. تو اگر ہم ان کو آنے دیتے تو وہ ایسے جم جاتے ہم سے مانگنے میں کہ ہمیں اس تقدیر کو بدلنا پڑتا, اور وہ تقدیر اٹل تھی, وہ ہم بدلنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے ہم نے ان کو راستے ہی میں اٹھا لیا. ایسا تعلق ہو اللہ تعالی شانہ سے, ایسا تعلق ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی, جلیل القدر تابعی, اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کی گود میں آپ کا سر ہے, اور فضیل بن عیاض کی گود میں آپ کے پاؤں ہیں. اب سفیان ابن عیینہ کا نام سنتے ہیں تو ایسی گردن جھک جاتی ہے, عظمت کا بوجھ اتنا پڑتا ہے. فضیل بن عیاض تو گردن جھک جاتی ہے. تو جو شخص لیٹا ہوا ہے اور سر اس کا سفیان ابن عیینہ کی گود میں ہے اور پاؤں دونوں اس کے فضیل بن عیاض کی گود میں ہے, وہ دونوں اس طرح خدمت میں لگے ہوئے ہیں, تو اس شخص کی عظمت کا کیا مقام ہوگا. اور دور غالباً سلیمان ابن عبد الملک کا ہے, کوئی خلیفہ ہے بنو امیہ میں سے یا بنو عباس میں سے, بنو امیہ میں سے. اور لیٹے ہوئے ہیں کمرے میں, ایسے آرام کر رہے ہیں, اور باہر مکہ مکرمہ کی گلی میں اعلان شروع ہو گیا اس زمانے کے دستور کے مطابق کہ خلیفہ وقت عمرے کے لیے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ, اور خلیفہ وقت کی طرف سے اعلان ہے کہ جس کے گھر میں سفیان ثوری ہو حوالے کر دے, ورنہ سفیان ثوری بھی مجرم ہوگا اور جس کے گھر سے وہ نکلے وہ بھی مجرم ہوگا. گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا. ان دونوں نے سنا, دونوں شاگردوں نے, تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پتا تھا کہ حضرت بھی جاگ رہے ہیں, آنکھیں کھلی ہے, اور وہ بھی سن رہے ہیں, مگر کوئی اثر نہیں ہوا. آرام سے ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں جیسے لیٹے ہوئے تھے. یہ ہے اللہ کا تعلق, یہ ہے اللہ کا تعلق. سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کی جب گردن جسم سے الگ کر دی گئی حجاج ابن یوسف کے دربار میں, تو سر الگ ہوا گردن سے الگ ہوا, اور جب الگ ہوا تو الگ ہونے کے بعد دو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا. سر سے سر جسم سے الگ ہو گیا اور گرا نیچے. جب جلاد نے وار کیا تو سر ایسے لڑکتے لڑکتے دو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور روح نکلنے سے پہلے لا الہ تک پہنچے اور پھر روح نکلی, اور خون کے فوارے پھوٹے. تو وہاں جتنے بڑے بڑے حکماء اور اطباء تھے انہوں نے کہا کہ مرنے والے کا خون یہ بتا رہا ہے کہ ذرہ برابر اس کے اوپر خوف طاری نہیں تھا. ذرہ برابر, ورنہ فریز ہو جاتا ہے خون اندر. تو آرام سے بیٹھ لیٹے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے رہے. ایک نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت آپ اعلان سن رہے ہیں؟ تو کہا کہ جی ہاں سن رہا ہوں. بس یہ کہہ کر کے خاموش ہو گئی اور لیٹے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پورے وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے, اٹھ کر کے وضو فرمایا اور وضو فرما کر کے حرم شریف کی طرف نکل پڑے گھر سے. یہ دونوں بھی پیچھے پیچھے حرم شریف کی طرف نکل پڑے بے خوف ہو کر کے, اور طواف کیا جا کر کے, اور طواف کر کے ملتزم پر جا کر کے غلاف پکڑ لیا. یہ دونوں تو خادم تھے, یہ بھی وہی تھے, اور غلاف پکڑ کے دعا کرتے رہے, دعا میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر میں مکہ مکرمہ میں اعلان ہوا کہ خلیفہ وقت کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے. مکہ مکرمہ میں اعلان ہونے لگا کہ خلیفہ وقت عمرے کے لیے آ رہے تھے, راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تب جا کر کے آپ نے غلاف کعبہ چھوڑا. تو میرے بھائیو, یہ زبان ان کی ہلتی تھی, اللہ تقدیروں کو بدلتے تھے. نگاہیں ان کی پڑتی تھی, نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, تقدیریں بدل جاتی تھی. بولتے تھے تقدیریں بدل جاتی تھی, آنکھوں سے تقدیر بدل جاتی تھی. ہمیں بھی اللہ تعالی شانوں کا تعلق پیدا کرنا. باقی دنیا دار الاسباب ہیں, اس میں اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا. کینسر ہو گیا ہے, آپ کو علاج کرو جو ڈاکٹر آپ کو بتلا رہا ہے. آپریشن کی ضرورت ہے, آپریشن کراؤ. لیکن اسباب پر اس قدر یقین ہو گیا ہے کہ پیٹیشن سے یہ ہو جائے گا, پروٹیسٹ سے یہ کام ہو جائے گا, فنا فنا حکومتوں کو اس طرف کھینچنے سے یہ کام ہو جائے گا. اور جو دلوں کا مالک ہے, جس کے قبضے میں دل ہے لوگوں کے, اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں. اس لیے میرے بھائیو, یہ پیغام جو ہے دور دور تک پہنچاؤ, اللہ سے تعلق پیدا کرو. دیکھو رسمی دین نہیں, رسمی دین نہیں, نماز پڑھنے لگ گئے, روزہ رکھنے لگ گئے, بہت نفل عبادتوں میں لگ گئے, جماعت میں وقت لگا رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, رمضان میں اعتکاف کر رہے ہیں. نہ, دین کو سمجھو اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارو, دین کے تقاضوں کو پورا کرو. اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے, اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام دین ہے. اپنے جذبات دل میں آیا کہ میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, وہ دین نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, اپنے جذبات تھے. کہا کہ نہ, ہر مہینے میں صرف 3 دن کے روزے رکھو. دیکھو کہاں لے آئے, 30 پر سے 3 پر. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا جذبہ اور ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, شریعت مطہرہ کا آخری آخری تقاضا یہ ہے کہ 15 دن روزہ رکھو. 15 دن لا سام من سام العبد. کہا کہ جو شخص اس سے زیادہ روزے رکھے گا اس کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے. پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جس کو ہم قربانی سمجھتے ہیں, جس کو ہم دین سمجھتے ہیں, وہ دین نہیں ہے. اللہ کا کس وقت کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جاؤ عمرہ کرو تو عمرہ کرو, اور اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ مدرسے میں جا کے مفتی بنو تو مفتی بنو, اور اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کے گھر میں رہ کر خدمت کرو تو ماں کی خدمت کرو. اویسے کرنی صحابیت سے محروم ہو گئے, مقام صحابیت سے. لیکن دین جانتے تھے, دین کی سمجھ تھی. اور یمن اور مدینہ میں کتنا فاصلہ تھا, یمن اور مدینہ میں اس زمانے کے بہت کم, لیکن ماں کی خدمت ان پر فرض تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کر آپ کی زیارت کرنا یہ ایک مستحب مستحسن نفل کام تھا, یہ فرض نہیں تھا. ان کو یہ سمجھ تھی, وہ جذبات میں نہیں آگئے کہ بھئی میں اپنی ماں کو سونپ کر تم کو جا رہا ہوں, مجھے جانے دو. جسے آج کل ہم کرتے ہیں نا کہ ماں باپ کی خدمت فرض ہوتی ہے پھر بھی جماعت میں چلے جاتے ہیں, حالانکہ جماعت میں جانا فرض نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت فرض ہوتی ہے پھر بھی مفتی بننے کا شوق ہوتا ہے اور مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں, حالانکہ مفتی بننا فرض نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت فرض ہے اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں شیخ کی خانقاہ میں, حالانکہ شیخ کی خانقاہ میں جو آپ کر رہے ہیں وہ گھر رہ کر کے بھی ہو سکتا ہے. میں میرے بھائی بہت دردی دل سے کہہ رہا ہوں, میں میرا دل میں ایک درد ہے کہ امت جو ہے ایک روٹین کے اور ایک رسمی ایک نام کے دین پر کب تک چلتی رہے گی. جب تک رسمی دین رہے گا اس وقت تک نصرت کے دروازے اور رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے. جب حقیقی دین آئے گا, حقیقی دین آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, مگر فضائے بدر پیدا کر. بدر میں کیا فضا تھی؟ بدر میں یقین کی فضا تھی, توکل کی فضا تھی, ایمان کی فضا تھی, صبر کی فضا تھی, معاہدے اور وعدے کو پورا کرنے کی فضا تھی, اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کی فضا تھی. یہ فضا پیدا کروائے رسمی دین نہیں میرے بھائی, رسمی دین نہیں. میں بھی ان سب باتوں کا بہت محتاج ہوں, ہم سب محتاج ہیں, پوری امت محتاج ہے. ان پیغامات کو ہمیں سمجھنا ہے, سیکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے, صرف سن کے چلے نہیں جانا ہے. ان کو سیریسنس کے ساتھ اس پہ مذاکرہ ہو, بعد میں دوست احباب بیٹھ کر کے اس پر غور کریں سیریسنس کے ساتھ. آج سوشل میڈیا پر آپ کتنا وقت گزارتے ہیں, انڈیا میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انڈیا سے جس کا بھی تعلق ہے اس کو پوچھو کتنے, کہیے کہ 2 گھنٹے روزانہ خرچ کر رہا ہوں اس پر, اور ایک ایک معلومات ہوگی. ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کو کہ آج یہ جلسہ ہوا, فلاں نے یوں کہا, فلاں منسٹر نے یوں کہا, فلاں جگہ پر یوں ہوا, فلاں جگہ پر یوں ہوا. پاکستان سے تعلق رکھنے والے کو پوچھو تو اسے پاکستان کی ساری ڈیٹیل معلوم, کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی اور غریبوں کا یوں ہو رہا ہے اور سیاست کا یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. بھائی کتنے گھنٹے, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جہاں دیکھو بس سوشل میڈیا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح خبر ہے غلط خبر ہے کچھ بھی نہیں. تو سوشل میڈیا پر یہ ساری خبریں دیکھنے سے اللہ مسائل کو حل کریں گے؟ مسائل تو اللہ تب حل کریں گے جب ہم اللہ کے بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. اور اسی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے سوشل میڈیا پر ان سیاسی باتوں کو دلچسپی سے دیکھنے والے کو پوچھئے کہ ہفتے میں بھی 1 مرتبہ 2 رکعت پڑتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے, ہفتے میں, روزانہ نہیں ہفتے میں. اور 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2.5 منٹ 3 منٹ. اور اس کے بعد دعا میں کتنی منٹ لگے گی؟ 2 منٹ. 5 منٹ خرچ نہیں کر سکتا اس کام کے لیے. یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اگر ہمیں حقیقی معنی میں کنسرن ہوتا ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے تو ہم دعا کرتے, ہم 2 رکعت پڑھتے, ہم صدقہ نکالتے, ہم خیرات کرتے, ہم اعتکاف کرتے, مسجد میں وقت گزارتے اور اللہ سے مانگتے, تہجد میں اٹھتے. لیکن نہیں, پوری قوم کا آپریشن ہو جاتا ہے, آپریشن سیاسی آپریشن, اور 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. اور گھر میں بیوی کا اپینڈکس کا آپریشن ہے, اس کے لیے 2-2 رکعت پڑھ رہا ہے 1 ہفتے پہلے سے. تو معلوم ہوا کہ وہاں کنسرن نہیں ہے, کنسرن ہے. وہاں کنسرن دکھانے کے لیے جہاں بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہے, ایسا بھی ہوا اور ایسا بھی ہوا, ایسا. اس سے حالات اچھے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائے بدر کیا ہے کہ وعدہ ہو گیا ہے کہ کل تمہاری فتح ہے, وعدہ ہو گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہے اپنے صحابہ کی کہ 313 پہلی مرتبہ جنگ کے میدان میں اتر رہے ہیں اور مقابلے میں ساز و سامان والا لشکر 1000 کا آ چکا ہے, اگر ان میں سے کوئی ڈگمگا گیا تو. تو دعا اس لیے کر رہے تھے, اللہ کے وعدے پر تو پورا بھروسہ تھا, لیکن عاجزی کر رہے تھے کہ اللہ आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये अल्लाह आप कादिर मुतलक है। कल ये हलाक ना हो जाए, बस कल ये हलाक ना हो जाए, ये हलाक ना हो जाए। और रोते रहे, मांगते रहे, हाथ फैला फैला करके अपने खेमे में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु आपकी मशक्कत को देख रहे थे। और एक मरहला वो आया कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हसबुक या रसूल अल्लाह, इतनी आहोजारी की अल्लाह के सामने कि सिद्दीक अकबर से देखा नहीं गया, कहा कि हसबुक या रसूल अल्लाह, बस 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 ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब नहीं, बस हो गया, वो हो गया बस। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या समझ लिया कि मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि मेरे इन 313 को मजबूत रखना, और अबू बकर अब तक खामोश था, अबू बकर बोला हसबुक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है और मेरे 313 का दिल अल्लाह ने मजबूत कर दिया है, मेरी दुआ कबूल हो गई। और खेमे से निकले, सयुह जमुल जमो वल्लू न दोबोर, हाँ अब फतह होगी, अब फतह होगी हमारी। अल्लाह अकबर कबीरा। बस ये मुंतशिर बातें थी। अल्लाह ताला शानू हम सबको अमल की तौफीक दे। बस भाई हर शख्स अपनी फिक्र करे, अपने अहलो अयाल की फिक्र करे, अपने दोस्त अहबाब की फिक्र करे, फिर आगे जहां 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 तक मेहनत कर सके मेहनत करे, दीन की सही समझ हो, दीन का सही इल्म हो, सही समझ हो, और उस समझ के मुताबिक खुद भी दीन पर चले और दूसरों को भी दीन पर लाए। जब सही दीन दुनिया में वजूद पकड़ेगा, अल्लाह जल्ला जलालहु आमन वालहु की नुसरत आई। महदूद दीन में अल्लाह की नुसरत नहीं थी, महदूद दीन में अल्लाह की नुसरत। अल्लाह ताला शानहु भाई हमें अमल की तौफीक दे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما الہ العالمین آج کی گفتگو میں اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے تو معاف فرما دے ہمارے ذہنوں سے اس بات کو نکال دے اور الہ العالمین جو صحیح باتیں ہوئی ہیں انہیں ہمارے دلوں میں جمع دے ہمارے دلوں میں جمع دے ہمارے دلوں میں جمع دے اور اسے مقصد حیات بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین تیرے بھیجے ہوئے پورے دین سے ہمیں محبت عطا فرما اسے سیکھنے کا جذبہ عطا فرما اس پر عمل کا ولولہ نصیب فرما اور الہ العالمین اسے ہر ہر انسان ہر ہر مسلمان تک پہنچانے کا اعلیٰ درجے کا داعیہ نصیب فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین سب سے پہلے ان کی دینی حالت کو درست فرما دے الہ العالمین انہیں تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے, انہیں تیرا توکل نصیب فرما, تیرے فیصلوں پر رضا اور تسلیم نصیب فرما, انہیں تقدیر پر راضی بنا دے الہ العالمین, انہیں صبر نصیب فرما, شکر نصیب فرما الہ العالمین, دھوکوں سے ان کی حفاظت فرما, ملمہ ساز باتوں سے ان کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین, ہم سب کو پورے دین پر چلنے والا بنا دے الہ العالمین, ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے, بہت کمزور ہیں, بہت نالائق ہیں, پست ہمت ہیں الہ العالمین, دین کے معاملے میں بہت زیادہ قناعت کرنے والے ہیں الہ العالمین, دین کے معاملے میں ایمبیشس نہیں ہے, دنیاوی معاملات میں بہت ایمبیشس ہے الہ العالمین, دینی معاملات میں ایمبیشس بنا دے, اور الہ العالمین دنیاوی معاملات میں قناعت پسند بنا دے, اے ارحم الراحمین ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, برکت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما, ہم میں سے ہر ایک کو وسعت والا مکان نصیب فرما الہ العالمین, بیماریوں سے حفاظت فرما, پریشانیوں سے محفوظ فرما, مصیبتوں سے حفاظت فرما, دینی دنیاوی ہر خیر عطا فرما, دینی دنیاوی ہر شر سے محفوظ فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین, تو ہی ہمارا ماوا ہے, تو ہی ہمارا ملجا ہے الہ العالمین, تیرے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے الہ العالمین, کمی ہماری طرف سے ہے الہ العالمین, جن اسباب کی ضرورت ہے الہ العالمین ہم ان اسباب کو مہیا نہیں کر رہے ہیں الہ العالمین, تو ہمیں توفیق عطا فرما, تو ہمیں توفیق عطا فرما, تو ہمیں توفیق عطا فرما الہ العالمین, ہمیں تقوی عطا فرما, ہمیں علم عطا فرما, ہمیں توبہ عطا فرما, ہمیں ذکر نصیب فرما, ہمیں مجاہدہ نصیب فرما الہ العالمین, ہمیں طاعت پر جمنے کی توفیق عطا فرما, معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین, آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, سننے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما, ان کے متعلقین میں سے بھی کسی کو محروم نہ فرما الہ العالمین, آپ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہر جمعے کو ہم لوگ تیری رضا کے خاطر صحبت صالح کی نیت سے, دین سیکھنے کی نیت سے جمع ہو جاتے ہیں الہ العالمین, اس میں برکت پیدا فرما, اس میں برکت پیدا فرما, اس میں برکت پیدا فرما, ہمیں روحانی ترقیات سے علمی ترقیات سے مالا مال فرما الہ العالمین, ہم پر فضل و فیضان فرما الہ العالمین, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما, اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما الہ العالمین, ہمیں متقین بندوں میں شامل فرما الہ العالمین, تقوی کو علم کو محبوبیت کو تیری ولایت کو ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما الہ العالمین الہ العالمین, ہم سب کو قبول فرما, ہماری جملہ ضروریات کا غیب سے انتظام فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين, امين.